نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ساڑھے اٹھائیس پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے اٹھائیسویں پارے میں سورہ مجادلہ میں بعض معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ آپس میں سرگوشیاں کرنا اس طرح سے کہ دوسرے کو اذیت پہنچے تکلیف پہنچے اس سے منع کیا. اصل عمل تو یہ منافقین کا تھا کفار کا تھا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اور ان کو ایذا پہنچانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی, آنکھوں سے بھی اشارے شروع کر دیے. اب جو مسلمان اس عمل کو دیکھتا تھا تو یقیناً اسے تکلیف پہنچتی تھی کہ پتہ نہیں یہ ہمارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا. اور دوسری بات, مسلمانوں کو بھی اس سے منع کیا گیا کہ اگر تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں, اس لیے کہ اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچے گی اور وہ ذہن میں بات رہے گا کہ پتہ نہیں ایسی کوئی کیا خاص بات ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتا ہے. الا یہ کہ اگر کچھ اور دو چار لوگ آ جائیں اور پھر اگر دو تین ادھر ہو جائیں, دو تین ادھر ہو کے گفتگو شروع کر دیں, وہ الگ بات ہے. لیکن ایسا کوئی عمل جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے, اس سے بچنا چاہیے. ایک اور بات یہاں یہ بتائی گئی کہ تم تنہائی میں گفتگو کرو, اکیلے میں کرو. یاد رکھو کہ اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے, اگر تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے. یعنی جو گفتگو بھی تم کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے وہ پوشیدہ ہو, وہ تمہارے آپس کے اعتبار سے سرگوشی ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس لیے جب آپس میں کوئی گفتگو کرو, بات چیت کرو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کسی کے قتل کی گفتگو ہو رہی ہو, کسی پر ظلم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوں, کسی کو لوٹنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوں, اس سے گریز کرو. کیونکہ تم آپس میں بے شک چپکے چپکے باتیں کر رہے ہو لیکن اللہ رب العزت تمہاری اس گفتگو کو جانتے ہیں. اسی لیے بتایا کہ جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو فلا تتناجو بالاسم والعدوان, ظلم و زیادتی کی گفتگو مت کرو. کسی پر زیادتی کرنی ہو یا ایسے منصوبے بنانا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, ایسا کام نہ کرو. اسی طرح ایک بات یہاں یہ بتائی گئی کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کو فراخ کر دو, وسیع کر دو یا کھل کھل کے بیٹھ جاؤ, تو ایسی صورت میں جگہ بنانی چاہیے تاکہ جن کو بلانا چاہتے ہیں, اگر بعض اوقات صاحب مجلس یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور شخص آ جائے, اس کو آگے بلانا چاہتا ہے, تو اس کو یہ حق ہے, اس لیے اس میں ناراض نہ ہو بلکہ اس کو آگے آنے دیں اور جگہ دے دیں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, تم گنجائش پیدا کرو, اللہ تعالیٰ تم میں گنجائش پیدا کریں گے اور تمہارے لیے کشادگی فرما دیں گے. اور اگر کسی مجلس میں سے کسی شخص کو صاحب مجلس اٹھا بھی دے تو یہ بھی جائے, اذا قیل لکم اذا قیل انشذوا فانشذوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بعض اوقات کوئی شخص ایسا آتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اصحاب صفہ کے پاس موجود تھے کہ بدری صحابہ میں سے بعض تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو لوگوں سے کہا کہ ذرا کشادگی پیدا کر دو, تو بعض لوگوں نے کشادگی پیدا کر بھی دی ہوگی لیکن اس کے باوجود اتنی کشادگی نہیں تھی کہ وہ حضرات اس میں آ کے بیٹھ جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اٹھا دیا کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یہاں سے. تو اس میں بعض اوقات دوسرے آنے والے کا اکرام بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات جیسے اساتذہ ہوتے ہیں اپنے طلبہ میں سے کسی کو اگر اٹھا دیں تو طالب علم ناراض نہیں ہوتا, اس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ استاد نے کسی کو آگے بلایا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اگر کبھی اٹھا بھی دیا جائے مجلس سے تو اس میں ناراض نہ ہو بلکہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر دیں گے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بعض اوقات دوسرے کی بات ماننے سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اگر کوئی دینی شخصیت ہو اور وہ دینی اعتبار سے دوسرے کو آگے لانا چاہتا ہو اور آپ کو اٹھا کر دوسری جگہ بٹھانا چاہتا ہو اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصود ہو, تو یقیناً اس میں اور بھی زیادہ حکمت کا پہلو ہو. اسی طریقے سے آج سورہ منافقون کی تلاوت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام مریسی تھا, اور اسی وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں, اس نام سے بھی یہ معروف ہے. تو جنگ تو جو ہونی تھی وہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی عطا کیا, کافروں کو شکست ہو گئی. لیکن اس موقع پر ایک ناپسندیدہ واقعہ پیش آ گیا, اور وہ یہ کہ وہ اس کنویں پر ایک مہاجر اور انصاری صحابی دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر, یہاں تک کہ ایک دوسرے نے اپنی اپنی قوموں کو مدد کے لیے بھی پکار لیا, اور قریب تھا کہ تلواریں میان سے نکل آتی اور آپس میں لڑائی چھڑ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیسی بدبودار گفتگو کر رہے ہو, دعوها فإنها منتنۃ, اس کو چھوڑ دو, یہ بدبودار گفتگو ہے. یعنی تعصب کی بنیاد پر اس ایک دوسرے کی حمایت کرنا اور اس بنیاد پر جمع ہونا کہ جو انصار ہیں وہ آ جائیں, جو مہاجرین ہیں وہ آ جائیں, اس بنیاد پر لڑنا اور آپس میں ایک گالم گلوچ کرنا یا آوازیں کسنا ایک دوسرے پر, یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بدبودار بات ہے, اس کو چھوڑ دو. اس سے یہ پتا چلا کہ وطن, نسب, قبائل, ان بنیادوں پر لڑائی جھگڑا اور اس بنا پر کسی کی حمایت کرنا, کسی کا کہ میرے قوم کا ہے, میرے قبیلے کا ہے, یا میری زبان کا ہے, میرے وطن کا ہے, یا میرے حسب و نسب کا ہے, اس بنیاد پر لڑنا جھگڑنا یہ جائز نہیں ہے, منع کیا ہے شریعت نے اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ظالم کی مدد کرے اور مظلوم کی مدد کرے, اور ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دے, اور مظلوم کی مدد تو ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے. یعنی یہ دیکھے کہ حق اور انصاف کی بات کس کی طرف ہے, جہاں حق ہو اس کا ساتھ دے, یہ نہ ہو کہ میں میری چونکہ ہم میرا یہ ہم زبان ہے یا میرا ہم وطن ہے تو اس لیے میں اس کا ساتھ دوں, یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھے کہ حق بات کس کی طرف ہے, پھر جس کی طرف حق ہو اس کا ساتھ دے, اور جو ظالم ہو اس کو ظلم کرنے سے روک دے, یہ اس کی مدد ہے آخرت کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نصیحتیں فرمائی اور اس وقت فرمایا کہ بھئی اس چیز کو تو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں, اور تم اس بنیاد پر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو. تو آپ نے اس میں ان کو سخت ڈانٹا, اس پر وہ سب باز آ گئے اور آپس میں پھر سے بھائی بھائی بن گئے. یہاں یہ معاملہ پیش آیا, اور چونکہ اس غزوے میں کچھ منافقین بھی ساتھ آ جاتے ہیں, ہمیشہ آ جایا کرتے تھے, اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ فتح جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ہوگی, چاہے وہ دل سے مومن نہیں تھے لیکن اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور انہیں فتح ہوگی, اور جب فتح ہوگی تو جو مال ہوگا اس میں ہم شریک ہوں گے. اس غرض سے کچھ لوگ ساتھ ہو جاتے تھے, تو اس میں عبداللہ ابن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی ساتھ تھا. اس نے جب یہ معاملہ سنا تو اس نے اپنی مجلس میں اپنے لوگوں کے درمیان, یعنی سب انصار بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے ان کو ابھارا مہاجرین کے خلاف اور کہا کہ تم ہی لوگوں نے ان کو سر چڑھا لیا ہے, اپنے گھروں میں جگہ دی, اپنی زمینوں کا بٹوارہ کر لیا, اور یہاں تک کہ اپنے مال کو جو ہے وہ ان میں تقسیم کر دیا, اور تمہاری روٹیوں پر جو پلتے ہیں آج وہی تمہارے سر پر آ گئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے. اگر تم نے ان کا کوئی علاج نہ کیا تو یقیناً یہ تمہارے لیے اور بھی مصیبت بن جائیں گے, اس لیے اب بس تم جب مدینے پہنچو تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال باہر کریں. اور یقیناً اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ میں اور میری جماعت یہ عزت والی ہے, اور اللہ کے رسول اور اس کی جو جماعت ہے وہ ذلت والے ہیں علیہ باللہ. تو یہ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بات کہی, کیونکہ اس کو یہ موقع ہاتھ لگ گیا کہ اپنے قبیلے والوں کو کسی طریقے سے ابھار سکوں. اس وقت انہی کے قبیلے کا ایک شخص زید بن ارقم وہ موجود تھے, اور ان کی کم عمر صحابی تھے اور وہ انصار ہی میں سے تھے, لیکن اس نے جب اپنے سردار کی یہ بات سنی تو انہیں بڑا سخت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ واللہ تو ہی ذلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت والے ہیں. اب اس کو جب پتا چلا کہ بھئی انہوں نے یعنی وہ تو اپنے منافقین سے گفتگو کر رہا تھا, ایک یہ مخلص صحابی ان میں موجود تھے, تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس کو اب احساس ہوا کہ میری پول کھل نہ جائے, اس لیے کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا اور ویسے ہی میرا مقصد یہ نہیں تھا. کہا کہ جو کچھ بھی ہے, بہرحال یہ وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سارے اس واقعے کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کو سن کر دل دکھا, آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی. اس کے بعد اس گفتگو کے سوا کوئی اور گفتگو تھی ہی نہیں, یعنی جس کو دیکھے دیکھو یہی گفتگو کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم سے کہا کہ لڑکے تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی, ایسا تو نہیں انہوں نے کچھ اور کہا ہو, تم نے کچھ اور سنا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں نے اپنے کانوں سے ہی سب باتیں سنی ہیں اور میں سچ بول رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے بہت ہی ملول خاطر ہوئے, آپ کا دل رنجیدہ ہوا اور آپ نے وہاں سے خلاف معمول جلدی یعنی سفر کا کہا کہ بس ارادہ کرو نکلو. اور پھر آپ مسلسل چلتے رہے, دن میں بھی سفر کیا, رات میں بھی سفر کیا, دوسرے دن بھی سفر کیا, یعنی مسلسل سفر کیا جو آپ کی عادت کے خلاف تھا. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ جو ذکر چل پڑا ہے پورے لشکر میں, کسی طریقے سے اس ذکر کا خاتمہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں. اور پھر جب صبح کے وقت کسی جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام محو خرام ہو گئے, سب سو گئے. لیکن اس دوران جو انصار صحابہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زید بن ارقم نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, تو ان کے ہر آدمی ان کو کہتا تھا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بعض نے کہہ دیا کہ یہ چونکہ کم عمر صحابی ہو سکتا ہے, انہوں نے سنا کچھ اور کسی اور طرح سے آپ کو بیان کر دیا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلا کر پوچھا بھی تو وہ قسم کھا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے. تو یقیناً اس سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی اور وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خیمے میں جا کے چھپ گئے تاکہ لوگوں کے سامنے نہ ہو اور لوگ انہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کہیں. تو اس طرح سے, اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. ایک موقع پر جب حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے جو عام طور پر وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی, تو ان کو یہ امید ہوئی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری برات میں کوئی بات فرما دیں گے, میری تصدیق فرما دیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی چونکہ زید بن ارقم کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کا کان سے پکڑ کے ان کو کھینچا اپنی طرف اور کہا کہ لڑکے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی. اور سورہ منافقون پوری کی پوری نازل فرما دی اللہ رب العزت نے, جس میں اس پورے واقعے کی اطلاع دے دی اور بتا دیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق جھوٹا ہے اور اس نے واقعتاً اس قسم کے جملے کہے تھے. تو یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمائی, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول, اللہ جانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا انک لرسول, بے شک آپ رسول ہیں, منافق آ کے کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میرے رسول ہیں, لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ سے جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ان کی زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے جو جملے اس نے کہے تھے اس کو بھی. اچھا, اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے عبداللہ ابن ابی منافق سے کہا کہ دیکھو تم نے اس قسم کی ایک بات کہی ہے تو تم اللہ کے رسول کے پاس چلے جاؤ اور جا کر تم ان سے معافی تلافی کر لو, استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہارے لیے کر دیں گے, تو معافی مانگ لو. تو اس نے کبر سے اپنا سر پھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو اپنا سر پھیرا ہے تمہارے اس اعراض کی وجہ سے اللہ ضرور تمہارے بارے میں کچھ نازل فرمائیں. تو یہ متکبر تھا, تکبر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کرتا تھا, اس لیے اپنا سر اس نے پھیر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس واقعے سے تکلیف ہوئی تھی. اس دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, حقیقت میں وہ منافق تھا لیکن ظاہر میں کہتا تھا کہ ہم مسلمان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اگر اس کو قتل کرا دوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں انہیں بھی قتل کرا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً ایسا نہیں کیا. جب ان کے بیٹے کو عبداللہ ابن ابی منافق کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ بہت مخلص اور سچا مسلمان, اس کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ خود آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد کا سر قلم کر دیا جائے, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد کا سر قلم کر کے آپ کے حضور پیش کروں, اس لیے کہ کوئی اور کسی اور کو اگر آپ فرمائیں گے اور وہ میرے والد کا سر قلم کرے گا تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی وقت مجھے اس کو چلتا پھرتا دیکھوں میں تو مجھے غصہ آئے اور میں اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں, تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے جو ہے جہنم کما لوں اور مجھے عذاب ہو. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے, میں خود یہ خدمت انجام دوں گا. آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کو کہا ہے اور نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کیا جائے. بہرحال معاملہ ختم ہو گیا, پھر یہ سورت نازل ہو گئی. اور چونکہ اس نے جو بات کہی دو باتیں کہی تھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا, وہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. اب جب تم مدینہ چلے جاؤ تو جو تمہارے پاس یعنی رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں ان پر اپنا مال خرچ مت کرو, جب ان کو مال نہیں دو گے کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں تو یہاں تک کہ خود ہی بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض, خزائن السماوات والارض بھائی آسمان و زمین کے خزانے سارے کے سارے اللہ کے پاس, یہ تھوڑی کسی کو کھلاتا پلاتا ہے. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافقین اس بات کو سمجھتے نہیں. اور آگے دوسری بات اس نے جو کہی تھی اس کو بھی نقل فرمایا, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے تو ہم ضرور جو ہم میں عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ عزت کس کے لیے, وللہ العزت وللرسول وللمومنین, عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقین اس بات کو بھی جانتے نہیں. بہرحال ان کے بیٹے کا معاملہ یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کے قریب یہ پہنچے تو اس نے اپنے والد کی سواری کو روک لیا, اونٹ کو بٹھایا اور اس کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اپنے والد سے کہا کہ جب تک تم یہ اس بات کی وضاحت نہیں کرو گے کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو لوگ حالانکہ یہ اپنے والد کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کیا. اسی طریقے سے زید بن ارقم کو جب لوگ تانے دے رہے کہ تم نے اپنے سردار کے خلاف ایسی بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ مجھے عبداللہ ابن ابی منافق جو ہمارا سردار ہے وہ انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہے, لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات کہی تو اس کے بعد مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی, اگر میرے والد بھی کوئی ایسی بات کہتے تو میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کہتا جا کے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو کس درجے کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کو وہ محبوب سمجھتے تھے وہ بھی اس وقت مردود ہو جاتے تھے اگر نبی کریم کے خلاف کوئی بات بھی وہ کہا کرتے. یہ ان میں ایمان کا معاملہ تھا کہ ایمان ان کے قلوب میں پہاڑوں سے بھی زیادہ موجزن تھا. تو بہرحال ان کے بیٹے نے والد کو داخل نہیں ہونے دیا اور کہا پہلے یہ بتاؤ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے, اس کی وضاحت کرو تم نے کیوں کہا. یہاں تک کہ لوگ وہاں سے گزرتے رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو بعض نے ملامت بھی کی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تم ان کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہو, اللہ نے خود ہی آیتیں نازل فرما دی ہیں. بہرحال آپ نے پھر ان کو ہٹایا اور وہ پھر مدینہ میں داخل ہوئے. بہرحال اس سے پتہ چلا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ منافق اپنی موت خود مر گیا. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اور جو اہل ایمان ہیں ان کی تعریف بھی اس میں فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ عزت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول رہے ایمان کے لیے ہیں, یعنی اصل یہی ہے جس کو بیان فرمایا. اور ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی کہ منافقت جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے. اور اسی طریقے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ آپس میں کیسی محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں، اس کو بھی اس میں ذکر کیا ہے. اگلا رکوع جو اس میں ہے اس میں ایک خاص بات ہم سب کے لیے نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد میں اتنے مست نہ ہو جاؤ، اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. بعض اوقات مال انسان کو اللہ سے دور ہونے کا سبب بن جاتا ہے، دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات اولاد کی محبت میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اپنی اولاد جو کہہ رہی وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اولاد کی محبت میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے یہ نہیں سوچتے کہ جائز ہے نہ جائز. تو فرمایا کہ ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں دیکھو غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، اگر کسی نے ایسا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا یعنی اس کے مال اور اس کے اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والوں میں سے. تو اس سے ایک بات یہی پتہ چلی کہ مال و اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں، بعض اوقات مال لے کے آزماتے ہیں، بعض اوقات اولاد عطا فرما کے آزماتے ہیں، بعض اوقات اولاد چھین کے اللہ جو ہے وہ آزماتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہونا چاہیے. مال ہے تب بھی ہم اللہ کے ہیں، نہیں ہے تب بھی ہم اللہ کے ہیں، اولاد ہے تو ہم اللہ کے ہیں، اولاد ہماری نہیں ہے تب ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے پاس ایک پمفلٹ آیا ہے علماء کی طرف سے، اور ہمارے جامع دارالعلوم کراچی والوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے، اور آپ حضرات سے یہ اپیل کی ہے کہ اس دفعہ جو 14 اگست ہے اس کو یوم آزادی کو یوم توبہ کے طور پر منائیں، کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس میں ہم بڑی عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں، مال بھی عطا فرمایا، ملک گھر بار بھی عطا فرمائے ہیں، تو بہت بڑی نعمت ہیں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کریں گے اور آزادی صرف اس کا نام سمجھیں گے کہ ناچے گائیں اور سڑکوں پر جو ہیں وہ دھمالے ڈالیں بھنگڑے ڈالیں اور گانے بجانوں کے اس میں رقص و سرود کی محفلیں سجا کے ہم سمجھیں کہ ہم نے یوم آزادی منا لیا، یہ اللہ کو پسندیدہ امر نہیں ہے. بلکہ یوم آزادی یوم توبہ کے طور پہ منانا چاہیے کہ بے شک ہم نے بڑے قصور کیے اور اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو بہرحال یہ کچھ تحریر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے بات. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 27 رمضان المبارک مطابق 14 اگست 1947 کو ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات عطا فرما کر پاکستان کی شکل میں ایک عظیم آزاد ریاست عطا فرمائی، جو بفضل تعالی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. ہم نے یہ ریاست پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر حاصل کی تھی، لیکن افسوس ہے کہ اس کے حصول کے بعد ہماری 65 سالہ تاریخ بدعنوانیوں بے راہ روی ہر شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا ملک دولخت ہوا بلکہ اب سیاسی انتشار، لوٹ مار، قتل و غارت گری، معاشی بدحالی کی وجہ سے موجودہ پاکستان کے وجود و بقا کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ در حقیقت پاکستان جیسی عظیم نعمت کی ناشکری کا نتیجہ ہے. یہ بات ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ موجودہ اضطراب انگیز صورتحال در حقیقت اس ناشکری کی سزا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ رجوع کر کے اس کے حضور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں. لہذا ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مرتبہ یوم آزادی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ رہا ہے اسے ہر مسلمان یوم توبہ منائے اور اس میں مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کیا جائے. ہر مسلمان اپنے طور پر کم از کم 2 رکعتیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اپنے اور اپنی پوری قوم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور الحاف زاری سے توبہ استغفار کرے. ہر مسجد میں آیت کریمہ کے ختم کا اہتمام کیا جائے اور ختم کے بعد استغفار و توبہ کی دعا کی جائے. عام مسلمان بھی چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں. ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد پوری قوم کے لیے استغفار کر کے پاکستان اور عالم اسلام کی ترقی و خوشحالی، انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا مانگی جائے. نیز دنیا کے مختلف حصوں بالخصوص فلسطین، افغانستان، کشمیر اور برما میں جو مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں اور جو مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھوں قید و بند اور دوسرے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی نجات اور رہائی کے لیے خصوصی دعا کی جائے. اس بات کا عہد کیا جائے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں ہم گناہوں اور رشوت ستانی بدعنوانی اور حرام خوری کی ہر صورت سے مکمل اجتناب کریں گے. ہمارے نزدیک یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنی موجودہ مشکلات سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. خصوصاً رمضان کی تو ہر رات میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے, اور قرآن کریم نے قہر الہی سے بچنے کا یہی طریقہ نہ صرف بتایا ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دے کر یہ سبق دیا ہے کہ کوئی قوم سچے دل سے توبہ کرتی ہے تو بدعمالیوں اور بدحالی میں ڈوبے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما کر ان کے دن بدل دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام. یہ اپیل جو کی ہے اس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب محتم جامع بن نوریہ سائیڈ. ان تمام حضرات کی طرف سے یہ اپیل ہے, اور اسی طریقے سے پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم, حضرت علامہ سید عظمت علی شاہ حمدانی, شیخ الحدیث و تفسیر محترم دار العلوم قمر الاسلامیہ, اسی طرح مولانا سید محمد اظہر حمدانی, مولانا حافظ محمد سلفی صاحب, مولانا فضل الرحیم صاحب, مفتی سید عبد القدوس ترمذی صاحب, مولانا مفتی محمد صاحب, حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب, مولانا اسد تھانوی صاحب, مفتی محمد طیب صاحب. یہ تمام حضرات کی طرف سے پوری قوم سے اپیل ہے کہ یوم آزادی کو یوم توبہ کے طور پر منائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پر خوشحالیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ہر قسم کے جو اس وقت سائے منڈلا رہے ہیں شکوک و شبہات کے, اللہ تعالیٰ ان سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو ملک ہمیں عطا فرمایا ہے, یقیناً ہم نے اے اللہ اس ملک کو تیرے نام پر حاصل کیا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا, ہم نے صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہمیں عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما, نا شکری کے عذاب سے اللہ ہمیں پوری قوم کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جس جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, پریشانیوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. یہ ایک میرے پاس پرچہ آیا ہے, لانڈی میں گل احمد فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, جس سے فرحان وارسی شدید زخمی ہو کر سول اسپتال میں ہیں, دعا کرا دیں. اللہ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت یاب فرما دے, اور ان کے گھر والے ان کی طرف سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے, اور بھی جو اس میں زخمی ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.